بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بيجي محمد وعلى قال حسين بن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود بيجي محمد صلي على محمد
وعلى محمد
فرمان سيد الشهداء فرمان امام حسين عليه الصلاة والسلام میں کسی شر کسی فساد کسی ظلم و کسی جاہ طلبی کے لیے قیام نہیں کر رہا خروج نہیں کر رہا وانما خرجت لطلب الاصلاح بلکہ میرا خروج میرا قیام اصلاح امت کی خاطر ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دوں و نہی عن المنکر کروں اور میرا ارادہ یہ ہے و اریدو میرا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں سید الشہداء کے قیام کے مقصد اہداف خود سید الشہداء نے 27 رجب سے لے کر عاشورہ تک بیان کیے ہیں رہی دنیا تک کے لیے خود سید الشہداء کی زبانی قیام کربلا قیام عاشورہ کے مقاصد کو سمجھنا بہترین روش ہے عاشورہ شناسی کی کربلا شناسی کی کربلا و عاشورہ کا یہ سانحہ یہ دلخراش ماجرا جہاں ایک عزادار کے دل کو غم حسین میں درد مند بناتا ہے جہاں ایک عزادار کو فرش عزا پر لے آتا ہے جہاں ایک عزادار کے معمولات زندگی میں تبدیلی ایجاد کرتا ہے وہاں ایک عزادار کو طرز زندگی دینے کے لیے بھی آمادہ ہے ایسا طرز زندگی عاشورہ و کربلا تمام بشریت کو دے رہا ہے کہ جس کا نتیجہ زندگی میں عزاداری کرنے کے بجائے عزاداری میں زندگی کی صورت نکلے گا، کہ مسلمان کی، ایک انسان کی، بالخصوص فرش عزا پر آنے والے عزادار کی زندگی کی جزئیات میں، زندگی کی تفصیلات میں سید الشہداء کا یہ غم اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت کے اندر نظر آئے گا۔ حسینی طرز زندگی، اپنی شخصیت، اپنی زندگی سے باہر انسان کو سید الشہداء پر گریہ کرنے پر اکتفا کرنے کے بجائے تمام زندگی کی تفصیلات کے اندر سید الشہداء کے بتائے ہوئے راستے، سید الشہداء کے بتائے ہوئے معیارات، سید الشہداء کے بتائے ہوئے مقاصد زندگی، سید الشہداء کے بتائے ہوئے روشیں، رفتار، انداز اور ایسا ڈھنگ زندگی کا سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل اور شعبہ جات کے اندر فقط ذکر حسین نہیں کرتا بلکہ مزاحمت ایجاد کرواتا ہے۔ جہاں پر بھی معیار حسینی نہ پایا جائے اس عمل سے دور کرتا ہے، اور معیار حسینی پر پرکھتے ہوئے زندگی کے ان اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پس عزاداری، غم سید الشہداء انسان کی زندگی کے اندر انسان کے لیے ہدایت، نورانیت و آگاہی کا سرچشمہ ہے۔ لہذا ہر مجلس، ہر محرم، ہر تذکرہ حسینی، ہر نوحہ، ہر خطابت، ہر مرثیہ، ہر سلام ضامن ہونا چاہیے فرش عزا پر آنے والے عزادار کی ہدایت کا سامان رکھتا ہو۔ ایسی تبدیلی شخصیت کے اندر واقع ہو، شخصیت کے اندر منتقل ہو جس تبدیلی کے باعث عزادار کا رابطہ سید الشہداء کی نسبت اور مضبوط، مستحکم اور قریب ہو جائے۔ ایک عزادار سید الشہداء کی زندگی و شخصیت کو قریب محسوس کرنا شروع کر دے۔ جتنی مجالس عزا ہوتی چلی جائیں، جتنی خطابت ہوتی چلی جائے، عزادار سید الشہداء کے قرب کا احساس کرے۔ عزادار احساس کرے اس مجلس سے پہلے معرفت سید الشہداء اس قدر نہیں تھی جتنا اس ایک گھنٹے نے، اس ایک مجلس نے میرے دل کے اندر پیدا کی۔ حسینی فیصلے، حسینی رویے، حسینی اعمال، حسینی مقاصد عزادار کے مقاصد بن جائیں، حسینی ڈھنگ عزادار کا ڈھنگ بن جائے، حسینی روش عزادار کی روش بن جائے، حسینی پسند عزادار کی پسند بن جائے، حسینی محبت عزادار کی محبت بن جائے، حسینی نفرت عزادار کی نفرت بن جائے، حسینی تحمل عزادار کا تحمل بن جائے، حسینی درگزر عزادار کا درگزر بن جائے۔ جس کو حسین برداشت کر رہے تھے 61 ہجری کی کربلا میں، عزادار 1440 ہجری کے اندر وہی تحمل اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ اس قدر شرح صدر اس عزادار کے اندر آ جائے تاکہ پوری انسانیت کو حسین کا پیغام دیتا چلے۔ فرض کریں گے خطیب جو ممبر کے اوپر وارث حسین ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کی بات میں اتنی شیرینی نہ ہو جو حسین کے کلام میں شیرینی تھی، اس کے لہجے میں اتنا اخلاق نہ ہو جو حسین کا اخلاق تھا، اگر اس کے انداز میں وہ حسینیت نہ پائی جائے تو اس کے کلام حسینیت سے دوری کا باعث بنے گا یا حسینیت سے نزدیکی کا باعث بنے گا۔ بس یہ ذمہ دار ہے، یہ مسئول ہے، اس کا عہد ہے کربلا کے ساتھ، اس کا وعدہ ہے سید الشہداء کے ساتھ، اور اس وعدے کو نبھانے کا مقام فرش عزا ہے۔ سید الشہداء کے افکار، سید الشہداء کی نگاہ، سید الشہداء کا زاویہ، سید الشہداء کی کائنات شناسی، سید الشہداء کی انسان شناسی منتقل کرے۔ لیکن یہ کام کیوں انجام نہیں پایا؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تضاد ہے زندگی کے اندر، خطیب کی زندگی میں بھی، ممکن ہے نوح خان کی زندگی میں بھی ہو، ممکن ہے ایک عزادار کی زندگی میں بھی آ جائے یہ تضاد۔ ایسے ہی تضاد کا سامنا خود سید الشہداء کو 61 ہجری کی کربلا میں بھی تھا، کہ سید الشہداء اپنے زمانے میں جو طبقہ سید الشہداء سے ہمدردی رکھتا تھا، سید الشہداء کی حمایت کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نحنو شیعتکم یا نحنو شیعتکا، ہم آپ کے شیعہ ہیں یا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ سید الشہداء اس کی عملی زندگی میں اور اس کے اقرار میں ایک تضاد کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور سید الشہداء نے دیکھا جتنے خطوط سید الشہداء کو لکھے گئے اتنے افراد کاروان سید الشہداء میں شامل نہیں ہیں، بس ان کی زندگیوں میں ایک تضاد تھا۔ کیا تضاد تھا؟ دو متضاد راہوں کو دونوں کو درست سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حسینی طرز زندگی نہیں ہے۔ جب آپ کو شناخت ہو جائے، معلوم ہو جائے، معرفت ہو جائے یہ دونوں راستے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تب بھی دونوں راہوں کو، دونوں طرز زندگیوں کو اپنا طرز زندگی ظاہر کرنا اور بنانا ہر زمانے کے حسین سے دور کر دیتا ہے۔ دو متضاد راہوں کو اپنا روش زندگی بنانا، اپنا طرز تفکر بنانا۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ اس مطلب کی نسبت آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ایک دفعہ ہمارے دوست شام کی زیارتوں پر تھے حلب میں۔ آپ جانتے ہیں وہاں پہ مقدس اصحاب پیغمبر کے بھی مزارات ہیں، محبان امیر المومنین کے بھی مزارات ہیں۔ حلب کے اندر صحابی رسول جو امیر المومنین کے بھی صحابی رہے، امیر المومنین کے بھی ناصروں میں سے تھے، حجر ابن عدی، جن کو حجر ابن عدی بھی کہا جاتا ہے، جب داعش نے حملہ کیا تھا تو حجر ابن عدی کی قبر کو پامال کیا تھا، ان کے جنازے کی بے حرمتی کی گئی تھی، حلب کے اندر ان کا مزار ہے۔ تو ان دوست نے یہ واقعہ سنایا، دیکھیں تضاد کیسے ہوتا ہے، ایک ہی شخصیت کے اندر اگر راہوں میں تضاد ہو تو وہ ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے، سرگردان ہو جاتا ہے۔ آسان کر کے اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ جو جا رہے تھے زیارت میں ان کے ساتھ تھے، یہ اہل سنت تھے جن کا یہ واقعہ ہے، اور جو زائر تھے ان کا تعلق مکتب امامیہ سے تھا۔ انہوں نے اہل سنت سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کن کی قبر ہے؟ نام بھی لکھا تھا، جانتے تھے، نام بھی لیا، حجر ابن عدی کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حجر ابن عدی جنگ صفین میں کس کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا حجر ابن عدی جنگ صفین میں، انہوں نے امیر المومنین کو جیسے وہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جنگ صفین میں حجر ابن عدی کا قاتل طبقہ کون ہے، کس نے قتل کروایا؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر شام کے لیے انہوں نے کہا۔ اب دیکھ رہے ہیں، حجر ابن عدی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر شام بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ منظر اس شخص نے، اس اہل سنت شخص کے اندر دیکھا، اور اس نے آگے بھی طالب علموں کو بھی بتایا، اور یہ واقعہ معروف ہوا۔ ہم نے اپنے استاد سے بھی یہ واقعہ سنا کہ یہ اس طرح سے وہاں پہ ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اس ایک شخص میں دیکھا، لیکن میری پوری قوم کا مزاج کچھ اس طرح سے ہے، اپنی دنیا، اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات زندگی کے اندر نگاہ یہی ہے۔ میں کہوں کہ آپ نے جو اپنے بچے کی شادی کی ہے وہ کیسی ہے؟ ان کا یہ بھی بہت اچھی ہے، اور وہی کہ امیر المومنین نے جو شادی کی تھی وہ بھی بہت اچھی ہے، جبکہ اس میں کتنا فاصلہ ہے۔ اگر یہ شادی بھی اچھی ہے، وہ شادی بھی اچھی ہے، میرا غم بنانا بھی اچھا ہے، ان کا غم بنانا بھی اچھا ہے، میری حرکات و سکنات بھی اچھی ہیں، ان کی حرکات و سکنات بھی اچھی ہیں، جبکہ یہاں پہ تضاد پایا جاتا ہے، پھر بھی اگر دونوں چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے بصیرت میں کمی ہے، شعور میں کمی ہے، معرفت میں کمی ہے۔ اور یہ معرفت دینے کی جگہ کربلا و عاشورہ ہے، یہ معرفت سید الشہداء کے در سے ملتی ہے، کربلا سے ملتی ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کربلا جانے کے بارے میں جو روایات ہیں، ہر روایت کے اندر یہ تذکرہ آیا، اگر تم معرفت کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں جاؤ، جو معرفت کے ساتھ کربلا کی زیارت کرے، اور عرفہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ زیارت کربلا کا کتنا اجر ہے، وہ کتنا ثواب ہے، کتنی تاکید ہے روزے عرفہ کربلا جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا منبع شعور ہے، کربلا منبع بصیرت ہے، کربلا منبع آگاہی ہے، کربلا کنفیوز شخص کو بلاتی ہے تو اس کو آگاہ کر کے بھیجتی ہے، کربلا وہ کارخانہ معرفت ہے جو ہر زمانے میں حق کو حق اور باطل کو باطل بتاتی ہے۔ کربلا ضرور جاؤ، روزے عرفہ کربلا ضرور جاؤ، معرفت کربلا سے ملتی ہے، شعور کربلا سے ملتا ہے، بصیرت عاشورائی۔ اور یہی پھر ہم نے جب اس پہ تبصرہ کیا، ہم نے دیکھا کہ جب انقلاب اسلامی آیا تو کتنے لوگ ایران کے اندر، 1979 کے اندر انقلاب اسلامی آیا، کتنے ایرانی علماء، ایرانی علماء کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قوم مقدسہ کے اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک اعتراض یہ کیا، شاہ کے خلاف جب قیام کیا، اپنے زمانے کے ظالم یزید کے خلاف جب قیام کیا امام خمینی نے، کہ ہمارا مکتب مکتب امامت و ولایت ہے، ہمارے یہاں شہنشاہیت اور بادشاہت نظام سیاست کے طور پر غدیر میں اعلان نہیں ہوا، غدیر کے اندر جو اعلان ہوا وہ بادشاہت کا اعلان نہیں تھا، آمریت کا اعلان نہیں تھا، الیکشن کا اعلان نہیں تھا، امامت اور ولایت کا اعلان تھا۔ تو کتنے لوگوں نے امام خمینی پہ یہ اعتراض کیا، علماء میں سے بھی، حتیٰ کہا کہ پوری دنیا میں ایک ہی شیعہ شاہ ہے، آپ اس کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کہہ رہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بادشاہ ہیں، بحرین کا بھی بادشاہ ہے، قطر کا بھی بادشاہ ہے، آل سعود بھی، ان کا بھی ایک نظام ہے، شجرہ ملعونہ و شجرہ خبیثہ ہے، لیکن اس نے یہ اعتراض، دیکھیں کس ذہنیت کا اعتراض ہے، اس کو امام خمینی اور شاہ کے اندر فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ ایران عراق جنگ ہوئی، ایران عراق جنگ کے اندر کتنے جوان عراق میں بھی خاموش ہو گئے، ایران میں بھی خاموش ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون حق پر ہے، صدام بھی شیعہ ہے، امام خمینی بھی شیعہ ہے۔ بصیرت کی کمی دیکھی آپ نے، جب بصیرت عاشورائی نہ ہو تو انسان امام خمینی و صدام میں فرق نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے دیکھا امیر شام اور امیر المومنین کے لیے یہ نعرے آپ نے سنا ہوگا، بھائی بھائی کے نعرے بھی لگنا شروع ہوئے، اسی بصیرت نہ ہونے سے استفادہ کیا سادہ لوگوں کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہوا۔ لیکن جب بصیرت جس کے اندر موجود ہو، آغا سیستانی حافظہ اللہ نے اہل سنت کے بارے میں یہ کہا کہ سنی جو بھائی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہیں۔ ایک یہ بصیرت ہے، ایک یہ بصیرت ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہیں، ایک یہ بصیرت ہے۔ یا سید الشہداء جیسے اپنے کاروان کے اندر کتنے مختلف المزاج، کتنے ایسے افراد جنہوں نے سید الشہداء کو حتی امام نہیں مانا، اپنے کردار، اپنی طرز زندگی سے ان کو لشکر حسینی میں لے کر آ رکھیں گے۔ بس یہ عزادار کے لیے درس ہے کہ اپنی زندگی میں سے اس تضاد کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس تضاد کو جانتے ہوئے بھی ان میں سے جو دو متضاد راستے ہیں، جو دونوں راستے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اگر ہم نے اس تضاد کو ختم نہیں کیا اور دونوں کو زندگی میں شامل رکھا، کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سادہ ترین مثال پھر آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، مثلا آپ شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں اور کوئی کہے کہ آپ نے آنے کورنگی، اب شاہ فیصل کالونی کے اندر آپ موجود ہیں، آپ نے آنے کورنگی، دو راستے ہیں، ایک راستہ آپ شاہ فیصل اور کورنگی والا جو پل ہے، جو یہاں پہ سنگر چورنگی اور اس طرف آ کے متصل کرتا ہے، ایک شخص کو یہاں پہ لے کے آ سکتا ہے، اور ایک راستہ ہے کہ جو مثلا جاتا ہے ایئرپورٹ کی جانب، آپ شاہ فیصل پہ چلے جائیں، وہاں پہ چلے جائیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ دونوں متضاد راستے ہیں، آپ کھڑے ہوئے شاہ فیصل کالونی کے اندر، آپ کو آنا ہے کورنگی، آپ سے کوئی پوچھے کہ میں شارع فیصل کی طرف جاؤں یا شاہ فیصل کالونی اور کورنگی والے پل کی طرف جاؤں، آپ بولیں دونوں راستے درست ہیں، آپ دونوں راستوں سے آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ فکر دی گئی، یہ شخص کبھی کورنگی پہنچ پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ خود اس کے لیے واضح نہیں ہے. اگر اس کے لیے واضح ہوتا تو فوراً اس جواب کے مقابلے میں اسے ٹوکتا کہ مجھے معلوم ہے اگر میں شارع فیصل کی جانب جاؤں گا اس راستے سے ایئرپورٹ آ سکتا ہے، گلستان جوہر آ سکتا ہے، اس راستے سے ملیر آ سکتا ہے، لیکن کورنگی نہیں آ سکتا، کورنگی نہیں آ سکتا، یہ علاقہ نہیں آ سکتا. جتنا بھی یہ شارع فیصل کی جانب سفر کرے گا جو کہ اس کے مقصد کی نسبت ضد ہے، متضاد راستہ ہے، مخالف راستہ ہے. اب اگر اس کے اوپر نمازیں پڑھ کے سفر کرے، اس کے اوپر کلمہ پڑھ کے سفر کرے، اس کے اوپر روزے رکھ کے سفر کرے، اس کے اوپر عزاداری کر کے سفر کرے، اس کے اوپر آنسو بہا کے سفر کرے، اس کے اوپر علم پہ جا کے سفر کرے، کبھی بھی کورنگی نہیں پہنچ پائے گا. متضاد راستہ ضد ہے مقصد کی نسبت. اگر مقصد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اور مقصد کے مخالف جاتے ہوئے راستے میں کوئی فرق نہ کر پائے، جتنی بھی نیکیاں ضد راستے پہ کی جاتی ہیں، متضاد راستے پہ کی جاتی ہیں، یہ کبھی مقصد تک نہیں لے جا سکتی. عزاداران سید الشہداء، خلاصہ کروں اپنی بات کا کہ لیکن اگر آپ کی جہت، آپ کا راستہ درست ہو، اگر آپ سے نماز قضا بھی ہو گئی بھولے سے، بھول چوک سے، اگر آپ سے گناہ بھی ہو گیا بھول چوک سے، لیکن آپ کا راستہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ دیر سے پہنچے لیکن مقصد تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر راستہ درست ہے، رخ درست ہے، جہت درست ہے، طرز زندگی درست ہے، اس زندگی میں ہو سکتا ہے انسان سے معصیت ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان سے گناہ ہو جائے، بعد میں پشیمان ہو جائے. یہ راستہ ہر زمانے کے حر کو حسین تک پہنچا دیتا ہے، ہر زمانے کے زہیر کو حسین تک پہنچا دیتا ہے، یہ راستہ کوفے میں بیٹھے ہوئے حبیب کو حسین تک پہنچا دیتا ہے. تیرا رخ کس طرف ہے، جہت کس طرف ہے؟ بس کربلا اس رخ کو درست کرنے کا کارخانہ ہے، درست کرنے کا مدرس و مکتب و مدرسہ ہے کربلا و عاشورا. اس نگاہ سے سید الشہداء کے اس مقصد اور کاروان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں دیکھے کہ اب تک کتنے متضاد راہوں کو طے کیا اور ان متضاد راہوں نے کہاں تک پہنچایا. ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا جو افراد تھوڑے پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں، میرے لیے آپ کو مخاطب قرار دینا آسان ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد کو، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین. یہاں پہ سید الشہداء نے بتایا کہ یہ جو زندگی جو گزارتا ہے، جس کی زندگیوں کے اندر دو متضاد راستے، دونوں اس کو درست سمجھ میں آتے ہیں، جس کو امام خمینی کا بھی کل آپ کی خدمت میں یہ قول پیش کیا تھا کہ امام خمینی نے فرمایا کہ شہید حسینی کا پاکستان کے اندر جو قتل ہوا ہے، امام خمینی نے اپنے تسلیت نامے میں شہید حسینی کے دو قاتلوں کی جانب، یا ایک تو وہ قاتل کہ جس نے ظاہری وار کیا، گولی چلائی شہید حسینی کے اوپر، ان کو شہید کیا، قتل کیا، اور ایک اس تفکر کے حامل افراد انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ اس معاشرے کو شہید حسینی جیسی قیادت اور قائد کا قاتل قرار دیا، کہ جو اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکا، اور اس نے کوتاہی کی کہ ایک ہی دین میں دو متضاد راہیں نہیں ہو سکتی. شہید حسینی ایک راستے کی طرف بلانے والے داعی تھے. نہیں ہو سکتا کہ شہید حسینی خرافات کی طرف بھی بلا رہے ہوں اور شہید حسینی امامت کی طرف بھی بلا رہے ہوں. کتنا فرق ہوتا ہے. ابھی ایک دوست سے یہی بات ہو رہی تھی. زیادہ تر ایک سوال بھی ہوتا ہے، ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے جہاں بھی ہم سوال جواب کی نشست رکھتے ہیں، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پاکستان کے اندر مختلف خواص ہیں، مختلف بڑی شخصیات ہیں، مختلف بڑی حزبیں ہیں، پارٹیاں ہیں، دھڑے ہیں، ان کی شخصیات بھی ہیں، بظاہر ان کی اختلافات بھی نظر آتے ہیں. ایک جوان کے اندر سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آج میں کیا کروں، مجھے پاکستان کے اندر شہید حسینی جیسی قیادت نظر نہیں آتی. اب اس کے اندر وہ ایک توجیہ بھی کرتا ہے، کچھ نہ کرنے کی یہ توجیہ کرتا ہے، چونکہ مجھے پاکستان کے اندر شہید حسینی جیسی پاکیزہ اپنے دور کی امامت اور ولایت کی سفیر مسلم بن عقیل کی وارث ایسی قیادت چونکہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں سیاست، اجتماعیات، قومی مسائل، کسی چیز کے بارے میں بھی میں کوئی عکس العمل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو افراد موجود ہیں ان میں شہید حسینی کا طرز زندگی نظر نہیں آتا، شہید حسینی کا اخلاق نظر نہیں آتا، شہید حسینی کی بصیرت نظر نہیں آتی، شہید حسینی کا ایک دوسرے کو تحمل کرنا نظر نہیں آتا، شہید حسینی کا اتحاد اور وحدت کے اوپر مجسم شخصیت نظر نہیں آتی۔ ایک بہانہ یہ بناتے ہیں کہ میں کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یا آپ کا درد درست ہے، یا آپ کی بات درست ہے، آپ کی دلیل درست ہے، لیکن اس دلیل سے خاموشی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ شہید حسینی جس مکتب اور جس نظریے کے و جس فکر کے حامل، قائد، سرپرست، رہبر تشیع پاکستان تھے، آیا وہ نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ نظریہ تو باقی ہے۔ اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی کہ آج شہید حسینی زندہ ہوتے تو میں شہید حسینی کی قیادت میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرتا، تو کیا شہید حسینی نے جاتے جاتے اپنا راستہ آپ کو نہیں بتایا، اپنا نظریہ آپ کو نہیں بتائی، اپنی فکر آپ کو نہیں بتائی؟ میں نے اس جوان سے یہ عرض کیا تھا، اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی تو کم از کم شہید حسینی کے بارے میں آپ کی معلومات آج بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا، یہ بات خود شہید حسینی کی فکر کے خلاف ہے، یہ بات خود شہید حسینی کی فکر کے خلاف ہے۔ میں نے ان سے یہی عرض کیا، میں نے کہا مثلا شہید حسینی کہتے تھے کہ میں ولایت فقیہ کا دفاع اپنے خون کے آخری قطرے تک کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کام کر کے بھی دکھایا۔ ولایت فقیہ کا دفاع، مرجعیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی زندگی میں اس کی گواہی دی، خون کے آخری قطرے تک ولی فقیہ، ولایت فقیہ اور غیبت کبریٰ میں نظام امامت اور ولایت جو فقی کی قیادت میں قائل ہے اس کے سفیر پاکستان میں بنے۔ اگر آپ صادق ہوتے تو آپ نے اپنی زندگی میں ولی فقی اور نظریہ ولایت فقی کے لیے کیا کیا؟ ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، سلام ہے، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہاں سے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں یہ آپ کی بات میں تضاد ہے، آپ کی بات میں تضاد ہے، یہ تضاد پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ کر نہیں پائے۔ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج شہید حسینی ہوتے تو میں فلاں 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 کام کرتا اور میں اپنا کردار ادا کرتا سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، لیکن چونکہ شہید حسینی جیسی قیادت نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس لیے عرض کیا کہ جب بھی کبھی ایسی چیز آئے تو انسان اپنے اوپر ایک نظر ثانی کرے، جو بات میں کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے میری بات میں اور میرے عمل میں تضاد ہے، آپ کا اعتماد لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ دو متضاد راہوں پہ چلنے والی شخصیت کا اعتماد معاشرے میں اٹھ جاتا ہے۔ مثلا بالکل ایسی ہے کہ میں ممبر پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس وقت ہمارے زمانے کے اندر غیبت کبریٰ میں نظام ولایت فقیہ پوری دنیا کے تشیع کے لیے راہ نجات اور اس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ابھی میں ممبر سے اتروں اور ممبر سے اترتے ہی ابھی پرسوں ہی ولی فقیہ نے ایک پیغام دیا، پرسوں ہی، اور ممبر سے اتروں اور ایک شخص عزادارانہ نے سید الشہداء میں سے ایک شخص مجھ سے پوچھا، آغا آپ کو خود پتہ ہے کہ ولی فقیہ نے پرسوں ابھی کیا کہا ہے؟ اور میں اس سے کہوں کہ نہیں میں نے توجہ نہیں کی، اب میری بات اور میرے عمل میں تضاد آئے گا۔ اب اس عزادار کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ ایک عالم دین ممبر سے جو بات کہتا ہے اس پہ خود عمل نہیں کرتا، یہ تضاد اس کے دل میں ایک عالم دین کے بارے میں ہونے والے اعتماد کو کم کر دے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی بہت سخت مذمت کی اس بات کی، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا کہ اگر ایک عزادار اپنی سوسائٹی میں ایک اہل سنت کے لیے، پیروان مکتب امامت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اگر سید الشہداء کا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کی پوری زندگی سے سید الشہداء کی اقدار سید الشہداء کی صفات، سید الشہداء کے کردار، سید الشہداء کا طرز زندگی، اس کی زندگی میں وہ نظر آنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو یہ اعتماد ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ یہ حسین کے غم میں جو یہاں پہ آنسو بہا رہا ہے، یہ غم اس کی زندگی میں کردار کو تبدیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر ایک چنگاری، اس کے اندر ایک روحیہ، اس کے اندر ایک جذبہ بن کے اس کی زندگی میں موجود ہے. اب جب وہ سید الشہداء کا پیغام دے گا، یہ لبکا ہوا چلا آئے گا، یہ دوڑتا ہوا کربلا کی جانب چلا آئے گا. آج یہ بات بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں بھی، آپ دیکھیں کہ جتنا بھی عزاداری پاکستان میں ہوتی ہے، بالخصوص کراچی کے اندر ایک منفرد تعداد ہے اور ایک غیر معمولی تعداد ہے پاکستان کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر ہونے والی عزاداری. پھر بھی آیا کراچی میں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت جلوس میں ہوتی ہے؟ نہ. عزاداری کے اندر سید الشہداء کو ماننے والے، امام حسین کو ماننے والے مسلمانوں کی تعداد ہماری عزاداری میں ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عزاداری کے اندر جو رسومات، جو چیزیں، جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں، ایک عام شخص کے لیے شاید ان رسومات کو اور سید الشہداء کی شخصیت کو، ان دونوں میں ان کو کچھ فاصلہ نظر آتا ہے. مثلا اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کریں، جس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حافظ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں، ہمارے نفس ہیں، تو اگر سید الشہداء کے نام پہ آنے والے ممبر پر آنے والا شخص اگر یہاں سے سید الشہداء کو وہ طرز عمل، وہ طرز کلام نہیں پہنچائے گا، اس نے سید الشہداء سے دور کیا یا قریب کیا؟ دور کیا. اب اس کی بات میں یہ تضاد ہے کیا کہ میں ممبر حسینی پہ خطیب حسینی ہوں؟ اگر آپ خطیب حسینی ہیں تو آپ کی بات میں اتنی شیرینی اپنے مخالف کے لیے کیوں نہیں تھی جو آپ کے مخالف کو فرش عزا پر لے کر آ جائے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ تفریق ہے، ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ایک ہمارے پاس طبقہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروان اہل بیت ہیں، جس کو تشیع و شیعہ امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے، یا اہل بیت کے شیعہ ہیں، یعنی جو عملی زندگی میں اہل بیت کے فکر اور افکار کے، جو کہ خود قرآن و سنت کی تفسیر ہے، اس کے پیروکار ہیں، عملی طور پہ چلنے والے ہیں، انہیں کہتے ہیں پیروان اہل بیت. اس میں اور اس میں فرق ہے، پیروان اہل بیت اور محبان اہل بیت میں فرق ہے. امیر المومنین کے محب بہت ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امیر المومنین کے پیروکار بھی ہیں، ضروری نہیں ہے. زندگی کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے محب کے درجے سے شیعہ کا درجہ ابھی طے کیا ہے یا نہیں کیا. وہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے مکمل شعبہ جات زندگی میں امیر المومنین کا طرز زندگی کتنا اپنایا ہے. جتنا اپنایا ہے اتنا محب کے درجے سے شیعہ کے درجے میں اوپر آ رہا ہے، یہ درجہ طے کر رہا ہے. اس لیے آئمہ کے اقوال میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام سے عرض کیا کہ امام انا من شیعتکم، اے امام میں آپ کا شیعہ ہوں. تو امام نے اس سے پوچھا کہ اتق اللہ، امام نے یہ کہا کہ خدا کا خوف کر، تجھے پتہ تو نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. اب آپ اس تضاد کی جانب میں متوجہ کروں گا آپ کو. امام نے کہا کہ تجھے پتہ تو نے کتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تجھے معلوم ہے شیعہ کیا ہوتا ہے، تو خدا کا خوف کر، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکال. یہ امام کہہ رہے ہیں. اس نے پھر تکرار کیا، مولا انا من شیعتکم. امام نے کہا تجھے معلوم ہے شیعہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے شیعہ کیا ہوتا ہے. اس نے بتایا کہ مطلب شیعہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے غم میں غم بناتا ہے، جو آپ کی خوشی میں خوشی بناتا ہے، اور میں آپ کے غم میں غم بناتا ہوں اور آپ کی خوشی میں خوشی بناتا ہوں، بس میں آپ کا شیعہ ہوں. یہاں پہ امام نے اس کو ٹوکا. امام نے کہا یہ جو تو نے تفصیل بیان کی ہے، یہ ہمارے محب کی تعریف ہے. تو فقط اتنا کہنے کا حقدار ہے کہ انا من محبیکم، میں آپ کا محب ہوں. بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیعہ نے امیر المومنین، شیعہ نے مکتب امامت اور ولایت کا ایک درجہ ہے، اور محبی نے امامت اور ولایت کا ایک درجہ ہے. بس یہ بھی دو ہمارے پاس موجود ہیں، دو طبقے کہ جن کا تعلق یا محب ہے یا پیروکار ہے. اس کے مقابلے پہ یا امامت اور ولایت مکتب امامت اور ولایت مکتب اہل بیت کے یا مخالف ہیں یا دشمن ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ کہ کچھ افراد, بعض افراد جن کا مکتب امامیہ مکتب اہل بیت کے افکار و نظریات کے بارے میں اختلاف ہے. مثلا وہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ چیز اس طرح سے ہے, نماز اس طرح سے, آپ کی فقہ میں نماز اس طرح سے ہے. ہماری فقہ میں مثلا روزے کے یہ مسائل ہیں, آپ کی فقہ میں روزے کے یہ مسائل ہیں. یہ اختلاف ہے, یہاں بھی اختلاف ہے. اس میں ہو سکتا ہے ایک مسلمان اختلاف رکھتا ہو شیعہ سنی کے ساتھ اور سنی شیعہ کے ساتھ, اہل سنت اہل تشیع کے ساتھ و اہل تشیع اہل سنت کے ساتھ, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ اختلاف ہے. یہ حتیٰ اہل سنت کے مختلف آئمہ اہل سنت کے درمیان بھی ہے فقہ کے اندر, کہ مثلا خود فقہ حنبلی کے اندر اور فقہ شافعی کے اندر ہو سکتا ہے یہ اختلاف ہو. اب یہ دشمنی نہیں ہے, یہ اختلاف ہے. اگر ہمیں یہ فرق, یہ بصیرت عاشورائی ہمارے اندر آ جائے, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ان کا ہمارے نظریے کی بابت ایک اختلاف رائے گئے, ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں ان سے, جتنا اختلاف ان کا ہم سے اتنا ہمارا ان سے ہے اسی مسئلے کے اندر جن مسائل میں اختلاف ہے, لیکن یہ دشمن نہیں ہے. اگر بصیرت عاشورائی نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایک محب جو کہ محب ہو لیکن اپنے آپ کو شیعہ دکھائی دے اور اپنے آپ کو شیعہ معرفی کرائے, اور اگر بصیرت عاشورائی و کربلائی نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایک شخص آپ کا مخالف ہو لیکن آپ اپنے کردار سے اس کو اپنا دشمن بنا دیں, آپ اپنے کردار سے اس کو اپنا دشمن بنا دیں. اسی لیے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس وقت بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص, بہت بڑا خیانتکار ہے وہ شخص جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بات کرے, یعنی اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دے یا اپنے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرے. نعوذ باللہ, یہ حسینی طرز زندگی نہیں ہے, یہ کربلائی طرز زندگی نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی تاکہ مدرسہ حسینیت سے پوری انسانیت استفادہ کر سکے. اور کہا بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی نے, حضرت آیت اللہ خامنائی حافظ اللہ نے کہا کہ جو بھی شیعہ کے در اندر یہ کام کرے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے یا اہل سنت کو اس طریقے سے دکھائی دے یا حتیٰ جو بھی اہل سنت کے اندر, رہبر معظم کی اصطلاح یہ ہے کہ وہ سنی جو یہ کام کرے کہ شیعہ سے اپنے آپ کو تفرقہ پیدا کرے اور اپنے درمیان اختلافات کی اتنی باتیں کرے کہ وہ تفرقہ اور دشمنی میں بدل جائے, تو رہبر معظم نے کہا کہ یہ سنی نہ سنی ہے اور یہ شیعہ نہ شیعہ ہے. یہ سنی ہو سکتا ہے سی آئی اے کا ایجنٹ ہو اور یہ شیعہ ہو سکتا ہے اس کو درس لندن سے مل رہا ہو. تو رہبر معظم نے کہا کہ نہ شیعہ لندنی حقیقت میں مسلمان ہے اور نہ ہی سنی امریکائی حقیقت میں مسلمان ہے, دونوں استعمار اور استکبار دشمن کے ایجنٹ ہیں. اور کہا کہ یہ دونوں, رہبر معظم فرماتے ہیں کہ دونوں کینچی کے دو دھارے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے لیے یہ کینچی چلا رہی ہے. رہبر معظم کی بہترین تعبیر یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ خود عزاداری مکتب تشیع کے امامت اور ولایت کے پرچمدار رہبر معظم انقلاب اسلامی کس قدر عاشورائی بصیرت عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں پیش کر رکھے گئے تاکہ کربلا و عاشورا اتحاد کا مرکز بن جائے, تاکہ حسینی نہضت و تحریک آج کے زمانے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنے دشمن کے مقابل میں ان کی توانائیاں لے کے جائے. کیونکہ جب بھی ایک شخص فرضی دشمن بناتا ہے تو اس کی توانائیاں فرضی دشمن میں لگ جاتی ہیں, وہ توانائیاں جو حقیقی دشمن میں لگنی چاہیے. اور آپ دیکھیں اس بے بصیرت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. آج شجرہ خبیثہ آل سعود کی تمام وہ توانائیاں جو صہیونیت اور اسرائیل کے خلاف لگنی چاہیے تھیں, مسلمان ممالک کے خلاف لگ رہی ہیں. یہ بصیرت عاشورائی نہ ہونے کا نتیجہ. آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبات دشمنی کے جو امریکہ اسرائیل اور مسلمان دشمن عناصر کے خلاف لگنی چاہیے تھیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگنا شروع ہو گئے. لیکن رہبر معظم انقلاب اسلامی نے کیا کہا کہ ہمارے لیے چاہے فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہو چاہے لبنان کے اندر ظلم ہو رہا ہو ہماری حمایت ہماری مدد, چونکہ ہم نے یہ درس مکتب امیر المومنین سے لیا ہے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ چاہے ظالم تمہارا بھائی کیوں نہ ہو. یہ بصیرت عاشورائی, یہ کربلا کے آغوش میں پروردہ رہبر, تربیت یافتہ رہبر, آغوش حسینیت میں مکتب حسینی کے اندر تربیت پانے والا یہ رہبر دنیا کو بتا رہا ہے تمہاری وہ توانائیاں جو دشمن کے لیے لگنی چاہیے انہیں اپنے مخالفین کے اوپر استعمال نہ کرو. سب سے زیادہ گریز اگر کسی جنگ سے آج انقلاب اسلامی وہ محور مکتب امامت و ولایت ایران نے کیا ہے تو اپنے اہل سنت بھائی کہ جو نادانی کے اندر آ کے دشمن کی اس سازش کا شکار ہو کر مسلمانوں کے اندر جنگ کی آگ کو بھڑکا رکھے گئے اس جنگ سے کیا ہے سب سے زیادہ گریز صرف اسی بصیرت کے خاطر. یہ ہمارے بھائی ہیں, سید الشہداء نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم مخالف کو دشمن بنا دیں, بلکہ طرز زندگی یہ حسینی ایک ہے کہ اگر کوئی نادانی میں دشمن بن کے عمر سعد کے لشکر میں چلا بھی گیا ہو تم اپنی زندگی میں ایسا طرز حسینی اپناؤ کہ وہ حر بن کے لشکر حسینی میں آ جائے. بس اگر یہ تضاد حل نہ ہو تو آپ دیکھیں ہمدردی کے ساتھ کیے جانے والے کام بھی مکتب سید الشہداء کو نقصان پہنچاتے ہیں. بس ہمیں اپنی زندگیوں پہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ جب بھی کربلا و عاشورا فقط مذمت کی طرف نہیں بولا تھا, فقط پرسے کی طرف نہیں بولا تھا, فقط گریہ کی طرف نہیں بولا تھا, بلکہ مزاحمت کی طرف بلاتا ہے. سب سے پہلے ایک انسان کو اپنی انسانی انفرادی زندگی کے اندر اپنے اندر کے شیطان کے خلاف مزاحمت کے لیے بلاتا ہے تاکہ حسین کے لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیت آ جائے. جب یہ شیطان نماز سے روک رہا ہو تو مزاحمت کرے عزادار, جب یہ شیطان احکام الہی پر چلنے سے روک رہا ہو تو عزادار مزاحمت کرے. کربلا و عاشورا مزاحمت کا نام ہے, تاکہ اپنی زندگی کے ان جزی مسائل کے اندر, اپنی زندگی کے معمولی مسائل کے اندر اتنی مزاحمت دکھائے غیر الہی زندگی کے خلاف کہ بڑھتے بڑھتے یہ عزادار اپنے دور کی ظالم حاکمیت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت حاصل کر لے. یہ مزاحمت بڑھتے بڑھتے سید الشہداء کے لشکر میں آنے والے اس عزادار کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ چونکہ یہ اپنے اندر کے شیطان سے لڑ چکا ہے, اپنے نفس کے شیطان سے لڑ چکا ہے, اب یہ اتنا قوی ہے کہ لبنان کے 4000 حزب اللہ کے عزادار, اسرائیل جس کے پیچھے دنیا کی شیطانی طاقتیں ہیں, یہ 4000 کافی ہیں دنیا کی شیطانی طاقتوں کے بلبوتے پر جنگ کرنے والے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے. معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج یمن کے اندر دنیا کی آل سعود کی غلام فوجیں, حکمران اور آل سعود کے انصار اپنی ساری طاقت جمع کر کے جن کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں, یمن کے ان عزادار شش امامی چار امامی شیعہ کے سامنے جب آئے تو آپ دیکھیں اس کے مقابلہ کیسے کیا, حسینی اقدار سے کیا. آج تک یمن کی انصار اللہ نے ایک میزائل بھی, ایک حملہ بھی اپنے دشمن کے علاوہ کسی مخالف پہ نہیں کیا, ایک حملہ بھی کسی تعلیمی ادارے پہ نہیں کیا, ایک حملہ بھی کسی اسکول پر, کسی ہاسپٹل پر, کیونکہ امن کے اندر صلح کرنا بھی حسین سے سیکھا گئے اور دشمن کے مقابل میں جنگ کرنا بھی حسین سے سیکھا گئے. حسین وہ ہے جب اپنا لشکر ظالم کے خلاف بناتا ہے اور اپنے لشکر کے لیے پانی جمع کرتا ہے, لیکن جب دشمن کو بھی پیاسا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اپنے مشکیزوں کے رخ دشمن کے سپاہیوں کی طرف بھی کر دو اور ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ. سید الشہداء کا طرز زندگی ایسا نہیں کہ دشمنی میں اس قدر آگے چلے جاؤ کہ انسانی قدرے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. بس اسی لیے جہاں بھی اختلاف ہے, اگرچہ اپنے خاندان کے اندر, آج دیکھیں یہ دو اسادار فرش عزہ پر بیٹھے ہیں, ایک بھائی 3 مہینے سے اپنے بھائی سے ناراض ہے, ایک شوہر اتنے عرصے سے اپنی بیوی سے ناراض ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, ایک بیٹا اپنے والد کی بات نہیں مان رہا, ایک باپ اپنی اولاد کی جائز ضروریات کو پوری نہیں کر رہی. سید الشہداء سب سے پہلے یہ آپس کے جو حق الناس ہے, سید الشہداء سب سے پہلے یہ گتھیاں سلجھاتے ہیں, سب سے پہلے عزادار کو یہ مزاحمت کرواتے ہیں کہ اگر غلطیاں اپنی تسلیم, غلطی کو تسلیم کرو, معذرت کرو. اس میں مردانگی نہیں ہے کہ اگر میری غلطی ہے اور مجھے پتہ ہے میں نے اپنی زوجہ کی نسبت یہاں پہ غلطی کا مرتکب ہوں اور چونکہ میں مرد ہوں میں معافی نہیں مانگوں گا. سید الشہداء کا عزادار, اس کی مردانگی یہ ہے جہاں دیکھے میری غلطی کے, مردانگی یہ ہے کہ معذرت کر لے, اپنے بھائی سے معذرت کر لے, اپنے والد سے معذرت کر لے, اپنی ماں سے معذرت کر لے. جو بھی اولادیں, جو بھی بچہ, جو بھی جوان, یقین جان لیجیے اگر اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, حسین کی ماں کو راضی نہیں کر سکتا. آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں, اگر یہ چھوٹے چھوٹے اپنی نفس کے خلاف یہ مزاحمت نہیں دکھائی, ماں ناراض ہے میں فرش عزہ پر حسین کا درس لینے آیا ہوں, وہ برکتیں وہ رحمتیں شامل نہیں ہوں گی. باپ ناراض ہے اور میں چاہوں کہ میں حسین کے دسترخوان سے ہدایت عاشورائی لے لوں, یہ کام نہیں ہو پائے گا. شب عاشور سید الشہداء نے اپنے اس لشکر سے کہ جس کو کہا تھا چلے جاؤ اور وہ نہیں جاتا, اس سے بھی یہ کہا تھا اگر تمہاری گردن پر کوئی حق الناس ہے, کسی کی امانتیں, کسی کا قرض, کوئی کسی شخص کا قرض تمہاری گردن پر ہے, تو میں تمہیں کہتا ہوں یہ جنگ, یہ مبارزہ, یہ شہادت تمہیں نجات نہیں دے پائے گی, تم میرے لشکر سے جا سکتے ہو. سید الشہداء اس کو اپنے لشکر میں شامل نہیں کرنا چاہتے جس کی گردن پہ حق الناس ہے. بڑا بیٹا ہے لیکن باپ کی قضا نمازیں اس نے ادا نہیں کی ہیں. وہ ادب, وہ ملاحظہ جو کرنا چاہیے تھا اسے اپنے والدین کی بارگاہ میں وہ انجام نہیں دیا ہے, آپ سید الشہداء کی بارگاہ سے نہیں لے سکیں گے. یہ مزاحمت مجھے اپنے نفس کے شیطان کے خلاف کرنی پڑے گی, یہ مزاحمت باعث بنے گی مجھے میری عزاداری کو کامل کرنے کے لیے. یہی درد جو سید الشہداء کے بارے میں ہے, اسی درد کو باعث بنائے کہ میں وہ کام انجام دے دوں جو میری اندر کا شیطان, تکبر, میرا کبر اجازت نہیں دے پا رہا, ورنہ زندگی میں یہی تضاد آ جائے گا. یہاں پہ سید الشہداء کے لیے آنسو بہاؤں گا اور وہاں میری ماں میرے کردار پہ آنسو بہا رہی ہوگی, میری زندگی میں تضاد آ جائے گا. اس تضاد کو ختم کرنا ہے. اگر آج کے لشکر حسینی کا حصہ بننا ہے, ایک ایک زندگی کی جزیات کے اندر دیکھیں میری زندگی میں کہاں کہاں تضاد ہے, اور اگر یہ تضاد میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں اپنی مقصد کی جانب جا رہا ہوتا. جس لیے آپ کی خدمت میں کتنا آسان بیان کیا تھا, ابھی کوئی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرے اور پوچھے کہ سید الشہداء کا مقصد کیا تھا, اپنے زمانے کے مقابل یزیدی ظالم حاکم کے خلاف قیام, اور عزادار سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں, سید الشہداء پہ گریہ. اگر یہ گریہ اس قیام کی جانب لے کر نہیں جا رہا تو آپ کے مقصد میں اور سید الشہداء کے مقصد میں فرق آ جائے گا, اور اگر اس کی عادت ہو گئی تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا, غیر معمولی طور پہ وہ بے حس اپنے اس کام کو کرتا چلا جائے گا, اس کی نمازیں بھی سرگرمی بن جائیں گی, عزاداری بھی سرگرمی بن جائے گی, اس کا پرسہ بھی سرگرمی بن جائے گا, اس کی خطابت بھی سرگرمی بن جائے گی اور اس کی زندگی میں پروگرس نہیں ہوگی، وہ اپنی زندگی میں اپنے اس الہی مقصد کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی ہوں گی۔ اس سے پوچھیں گے کتنے عشرے سنے، وہ کہے گا الحمدللہ 4 عشرے میں نے سنے، وہی بات بار بار کروں گا۔ اور ماں کو کتنا راضی کیا، ان 4 عشروں کا اثر زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ بس حسینی طرز زندگی زندگی کے اندر تبدیلی چاہتی ہے، حسینی طرز زندگی انقلاب چاہتی ہے، نفس کے اندر انقلاب آتا ہے تو خمینی پیدا ہوتا ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں ایران میں انقلاب بعد میں آیا، امام خمینی کے دل میں انقلاب پہلے آیا۔ عزاداری و کربلا و عاشورہ نے امام خمینی کے دل میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ امام خمینی نے وہ انقلاب اپنے دل سے باہر اپنے معاشرے میں برپا کیا۔ یہ انقلاب امام خمینی کی ذات سے معاشرے میں آیا ہے، مائک سے معاشرے میں نہیں آیا، اسپیکر سے معاشرے میں نہیں آیا۔ وہ آج میں کیوں اپنی قوم کو اسی عاشورائی کربلائی انقلاب کی جانب دعوت دیتا ہوں اور قوم آمادہ نہیں ہوتی، وہی مشکل وہی کام کہ میری زندگی میں یہ تضاد ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں طرز حسینی کو شامل نہیں کیا اور میں ممبر حسینی پر آگے عزادار کو طرز حسینی کا درس دوں اور یہ انقلاب پہلے میری زندگی میں نہیں آیا اور میں عزادار کو کہوں کہ ایسی معاش اپناؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی تعلیم اپناؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسے دوست اپناؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی طرز اپناؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسا لباس پہنو جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی زبان بولو جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی سیاست کرو جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی اقتصاد کرو جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی عدالت بجا لاؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی ثقافت اپناؤ جو حسینیت کو پسند ہے، ایسی تعلیم حاصل کرو جو حسینیت کو پسند ہے، اور آپ دیکھیں کہ میری زندگی میں یہ امور شامل نہ ہوں، یقین جان لیجیے یہ انقلاب اسپیکر اور مائک کے ذریعے سے کسی قوم کو نہیں دیا جا سکتا جو انقلاب ذات سے ذات میں منتقل نہ ہوتا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اسی لیے سید الشہدا نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے اندر یہ مشکل کیوں پیش آئی کہ الناس عبید الدنیا، سید الشہدا کے الفاظ ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان پر ایک ذائقہ ہے۔ بہت عمدہ یہ تضاد کی فکر سید الشہدا نے بتائی کہ کیسے تضاد ہے ان کی زندگی میں۔ سید الشہدا فرماتے ہیں کہ لوگ اصل میں دنیا کے بندے ہیں لیکن دین ان کی زبان کے اوپر فقط ایک ذائقہ ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں سید الشہدا کہ جب بھی مشکلات میں ڈالے جاتے ہیں، جب بھی مصائب میں ڈالے جاتے ہیں، یہ اس دین کو اگل دیتے ہیں، اس ذائقے کو تھوک دیتے ہیں، اور قلت دیانون، اور دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں جب بھی مشکلات میں ڈالے جاتے ہیں، دین ان کی زبانوں کے اوپر ذائقہ ہے۔ یہی تضاد، یعنی کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ اب اگر میں نے طرز حسینی اپنایا تو میں اپنے دفتر میں یہ مقام پیدا نہیں کر سکتا، اب اگر میں نے ممبر سے یہ بات کی تو میرا مجمع کم ہو جائے گا، اب اگر میں نے ایسے خطیب کو لا کے ممبر پہ بٹھایا تو لوگ کیا کہیں گے، اب اگر میں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی تو خاندان والے کیا کہیں گے، اب اگر میں نے اپنا طرز تعلیم حسینی اپنایا اگرچہ معاشی لحاظ سے مجھے تنگی کا باعث بنا۔ یہاں پہ آ کے انسان کے اندر دو راہ آتا ہے۔ سید الشہدا کہتے ہیں جیسے ہی اس دو راہے پر آتے ہیں، دین ان کی زبان پر ایک لقلقہ ہے، ایک ذائقہ ہے، فوراً اس کو تھوک دیتے ہیں اور اپنے معاشرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کی رضامندی کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام تو وسلام درود بھیجو محمد والا، اس لیے امام سجاد نے کیا فرمایا تھا اس خطیب کو، اس کو نہیں کہا کہ اے ممبر پہ بیٹھنے والے، اس کو کہا کہ اے لکڑیوں کے اوپر سوار، کیونکہ جس ممبر سے حسین کا پیغام نہ دیا جائے سید سجاد کی نگاہ میں وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ کہا کہ اے لکڑیوں کے اوپر سوار، تو نے مخلوق کی رضا خریدنے کے لیے مرضی خالق کو بیچ دیا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا. اور بابا نے کیا فرمایا, امام زین العابدین کے سید الشہداء نے دعائیں عرفہ میں کیا فرمایا, فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پایا اس نے کھویا کیا, اور جس نے خدا کو کھویا اس نے پایا کیا. اب دیکھ رہے ہیں حسینی طرز زندگی کتنے پیارے اصول دے رہے ہیں سید الشہداء اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو مزین کرنے کے لیے, تاکہ یہ زندگی حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے. بس حضرت ابو الفضل العباس کی زندگی میں یہ دوراہا آیا. آج تذکرہ کرنا ہے علمدار کا. اب دیکھیں